فصل أسماء الأفعال هو كل اسم بمعنى الأمر والماضي نحو رويد زيدا أي أمهله وهيهات زيد أي بعد أو كان على وزن فعال بمعنى الأمر وهو من الثلاثي قياس كنزال بمعنى انزل وتراك بمعنى اترك. مبنیات کا بیان چل رہا ہے. مبنیات میں سے ضمیریں اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا بھائی. آج چوتھا مبنی یعنی اسماء افعال جو ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھائی. اس میں فعل نام سے ہی ظاہر ہے، یہ ہیں تو اسم لیکن معنی فعل والا ادا کرتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں فعل کہتے ہیں بھائی. اور یاد رکھیے یہ عام طور پر امر اور ماضی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. بعض اوقات کلام عرب میں ایک لفظ آئے گا وہ ہوگا اسم لیکن معنی امر والا ادا کرے گا، اسے کیا کہیں گے؟ اس میں فعل. جیسے رویدہ زیدن ای امہل زیدن، زید کو مہلت دے دو، تو امہل کے بجائے کیا استعمال کیا؟ رویدہ. تو یہ رویدہ کیا ہے؟ اس میں فعل ہے تو اسم لیکن معنی کس کا ادا کر رہا ہے؟ فعل والا، یعنی مہلت دے دو امہل. تو رویدہ زیدن ای امہل زیدن. اور کبھی کبھار یہ ماضی کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے آپ جیسے عرب کہتے ہیں ہیہات زیدن ای بعد زیدن، زید دور ہو گیا، زید دور چلا گیا، تو کیا کہتے ہیں؟ ہیہات زیدن، ہیہات زیدن. تو اب دیکھیے کتاب پر فصل اسماء الافعال، اسماء افعال جو ہیں ہوا کل اسم، وہ ہر وہ اسم ہے بمعنی الامر والماضی، جو امر کے معنی میں ہو اور ماضی کے معنی میں ہو. نحو روید زیدن ای امہل ہو ای امہل زیدن. دیکھو یہ کس معنی میں ہے؟ امر کے معنی میں ہے. روید زیدن، زید کو مہلت دے دے. وحیحات زیدن ای بعودا، یعنی زید دور ہو گیا، زید دور چلا گیا، تو کیا کہتے ہیں؟ ہیہات زیدن. تو دیکھو یہ ماضی کے معنی میں ہے کہ دور ہو گیا، دور چلا گیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب امہل فعل موجود ہے تو رویدہ استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ یعنی اس میں فعل کے لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب بعودہ موجود ہے تو ہیہات کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ تو جواب یہ کہ اس میں فعل کا استعمال کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ کلام مختصر ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ کلام میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں زور پیدا ہو جاتا ہے. یہ اسماء افعال جو ہیں اس کے ذریعے اس میں کیا ہوتا ہے؟ کلام میں مبالغہ پیدا ہوتا ہے، اس میں زور پیدا ہوتا ہے اور نیز کلام مختصر ہو جاتا ہے. مختصر کس طرح؟ بھئی دیکھیے یہ مفرد تثنیہ جمع سب کے لیے اسی طرح رہتے ہیں. مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں امہل ہو، اس کو مہلت دے دو، تو امہل ہو. آپ مفرد کے لیے کہیں گے امہل، تو مہلت دے دے. تثنیہ دو ہو تو آپ کہیں گے امہلا، جمع ہو تو آپ کہیں گے امہلو. دیکھو تو تثنیہ کے لیے الگ صیغہ لانا پڑے گا، جمع کے لیے الگ صیغہ لانا پڑے گا، لیکن اس میں فعل میں ایسا نہیں، یہ مفرد تثنیہ جمع سب کے لیے ایک جیسا ہی رہتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں رویدہ زیدن، رویدہ زیدین، رویدہ زیدین. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کلام مختصر رہا، دیکھو اس میں ضمیر کا اضافہ نہیں کرنا پڑا الف اور واو. تو دو فائدے ہوئے اس میں فعل کے، ایک یہ کہ کلام میں کیا ہوا؟ زور پیدا ہو گیا، مبالغہ، اور دوسرا کلام کیا ہوگا؟ مختصر ہوگا. نحو رویدہ زیدن ای امہل ہو، جی ترکیب کیجئے. رویدہ زیدن، رویدہ اس میں فعل بمانے امہل، اور اس کے اندر انت ضمیر، جیسے فعل میں ضمیر ہوتی ہے، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، امر کے صیغے میں مخاطب کی ضمیر ہوتی ہے، امہل میں جیسے ہوتی ہے، تو اس میں کون سی ضمیر؟ انت ضمیر مرفوع محل اس کا فاعل، اور زیدان منصوب لفظا مفعول بہ، اس میں فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ امر ہے نا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. تو بعض اس کو جملہ فعلیہ بناتے ہیں، بعض اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ ہوا، کیونکہ رویدہ کیا ہے؟ اسم ہے بھائی. تو بعض اسم ہونے کا لحاظ کرتے ہیں، بعض چونکہ معنی تو فعل والا ہے تو فعل کا لحاظ کرتے ہیں، جملہ فعلیہ بناتے ہیں اس کو. تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اور بعض اس کو جملہ اسمیہ بناتے ہیں بھائی. سوال پیدا ہوتا ہے جملہ اسمیہ کیسے بنے گا بھائی؟ تو جملہ اسمیہ کی صورت میں ترکیب یوں ہوگی بھائی، رویدہ اسم فعل، انت ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا فاعل، اور یہ قائم مقام ہے خبر کے، یہ فاعل کیا ہے؟ قائم مقام ہے خبر کے. اور زیدن منصوب لفظن یہ ہے مفعول بہ بھائی رویدہ کے لیے. تو رویدہ اسم فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر مبتدا، یہ مل کر کیا ہوا؟
مبتدا.
اور وہ جو اسی کا فاعل تھا وہ کیا تھا؟ قائم مقام خبر کے. تو یہ مبتدا اپنے قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ تو گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ وہ مبتدا ہے جس کی کوئی خبر نہیں بھائی، کیونکہ وہ خبر، وہ تو دراصل خبر نہیں ہے، وہ تو اسی کا کیا ہے؟ فاعل ہے بھائی. ہاں قائم مقام ہے خبر کے، تو یہ گویا یہ ایسا مبتدا ہے جس کی خبر کوئی نہیں. یہ وہی صورت بن گئی، وہ جو مبتدا کی قسم ثانی آپ نے پڑھی تھی کہ صفت کا صیغہ ہو اور الف اور حمزہ استفہام کے بعد، یا وہ جو مبتدا کی قسم ثانی آپ نے پڑھی تھی کہ صفت کا صیغہ ہو اور حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد ہو اور آگے کسی اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہو، کسی اسم ظاہر کو
رفع دے رہا.
ہاں یہ وہ بحث، وہ مبتدا کی بحث جو آئی تھی اس کے آخر میں یہ بات آئی تھی مبتدا کی قسم ثانی، وہاں پر بھی وہ جو صفت کا صیغہ جس کو رفع دے رہا ہوتا تھا اسی کو ہم قائم مقام خبر کے بنا لیتے تھے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ بھی ایسا مبتدا تھا جس کی کوئی خبر نہیں تھی. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، یہ ایسا اسم فعل ایسا مبتدا ہے جس کی کوئی خبر نہیں بھائی. ام ہل ہو، یہ ہا ضمیر زید کو راجے، چونکہ ایک دفعہ زید کا ذکر ہو گیا تھا اس لیے دوبارہ اس کا نام ذکر نہیں کیا بلکہ اس کی طرف ضمیر راجے کر دی. جی اس کی بھی ترکیب کیجئے. ام ہل ہو، ام ہل فعل امر، اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محل اس کا فاعل، اور آگے ہا ضمیر منصوب محل مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ امر ہے. اسی طرح اگلی مثال ہے ہیہات زیدن، ہیہات اسم فعل بمانے بعودہ کے، اور زیدن مرفوع لفظا اس کا فاعل، اسم فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. پہلا تھا جملہ انشائیہ، یہ ہے جملہ خبریہ. زید دور چلا گیا، زید دور ہو گیا. ہیہات فعل، ہیہات اسم فعل، زید المرفوع لفظا اس کا فاعل، اسم فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ہیہات زید اے بعد زید، زید دور ہوا، زید دور چلا گیا. اس کی دوسری ترکیب کیسے ہوگی؟ جملہ اسمیہ والی، ہیہات اسم فعل، زید المرفوع لفظا اس کا فاعل جو قائم مقام ہے اس کی خبر کے، تو ہیہات اسم فعل اپنے فاعل سے مل کر مبتدا، اور وہ آگے کیا ہے اس کی؟ وہ قائم مقام خبر. تو یہ ایسا مبتدا جس کی کوئی خبر نہیں بھائی، وہ فاعل ہی ہے جو اس کے قائم مقام خبر ہے. تو یہ مبتدا اپنے قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو قائم مقام خبر ہے، حقیقت میں تو کوئی خبر اس کی ہے ہی نہیں، تو یہ ایسا مبتدا ہے جس کی کوئی خبر نہیں بھائی. اے بعودہ او کان علی وزن فعال بمعنی الامر، یا اسماء افعال جو ہے وہ کس وزن پر ہوگا؟ فعالی وزن پر آئے گا امر کے معنی میں، فعالی وزن پر آئے گا علی وزن فعالی، فعالی وزن پر ہوگا بمعنی الامر، امر کے معنی میں. وہو من الثلاثی، یہ قیاس، اور یہ ثلاثی سے قیاس ہے، یہ وزن ثلاثی سے قیاس ہے. کنزالی، بھائی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ ایک فعالی امر آتا ہے، اس میں فعل ہے، توجہ ہے ادھر، فعالی یہ کیا ہے؟ اس میں فعل، اس میں فعل کی بحث چل رہی ہے نا، تو فعالی بھی ایک اس میں فعل ہے اور یہ امر کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہ ثلاثی مجرد سے قیاس، ثلاثی مجرد سے قیاسی ہے، یعنی ثلاثی مجرد کے ابواب سے آپ بھی یہ صیغہ بنا سکتے ہیں. باقی تو اسماء افعال جیسے عرب سے سنے ہیں بھائی وہی ہم استعمال کریں گے، لیکن یہاں پر عرب ہر ایک سے تقریباً استعمال کر لیتے ہیں تو آپ بھی بنا سکتے ہیں. مثلا پہلا باب کون سا پڑھا آپ نے؟ ضرب یضرب، اس سے امر کیا آیا تھا؟ اضرب، اس اضرب سے ذرا بنا لو فعالی، ضرابی، ضربن فعل وزن ہے نا، فا کیا ہے؟ ضاد، عین کیا ہے؟ را، اور لام کیا ہے؟ با، تو اسی سے فعالی ضرابی. جی دوسرا باب کیا پڑھا؟ نصر ینصر، اس سے ذرا بناؤ فعالی اس میں فعل، نفاری، نفاری بمانے انصر، وہی امر والا معنی ادا کرے گا نفاری. اگلا باب کون سا پڑھا آپ نے؟ سمیع یسمع، جی اس سے بناؤ بھائی فعالی سماعی بمانے اسمع. اچھا اگلا باب کیا پڑھا آپ نے؟ فتح یفتح، اس سے امر کیا تھا؟ افتح، افتح، اس سے بناؤ ذرا فعالی امر بھائی فتح، فتح. سورت سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ ثلاثی سے قیاسی ہے، آپ بھی قیاس کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ ہر ثلاثی سے بنا سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ زید کی پٹائی کر، تو یوں کہہ سکتے ہیں اضرب زیدن، ایک طریقہ تو یہ ہے، اور ایک آپ اس میں فعل بھی خود بنا کر استعمال کر سکتے ہیں، اور کیا کہیں؟ ضرب زیدن. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں اوکان علی وزن فعالی بمعنی الامر، یا یہ فعالی وزن پر ہوگا امر کے معنی میں. وہو من الثلاثی، یہ قیاس، اور یہ فعالی ثلاثی سے ثلاثی قیاسی ہے، یعنی ثلاثی سے قیاسی ہے، یعنی ثلاثی سے، ہر ثلاثی سے کیا ہے؟ اس وزن پر بنایا جا سکتا ہے، فعالی وزن پر. کا نزالی بمانے انزل، و ترا کی بمانے اترک بھائی. اچھا کا نزالی بمانے انزل یعنی اترا، آ جاؤ، تو یہ نزالی. اور وہ ترا کی بمانے اترک، اور ترا کی کس معنی میں ہے؟ اترک، تو چھوڑ دے. بس بھائی اس میں فعل کی بحث مکمل ہو گئی. بتلا اس میں فعل امر کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور ماضی کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح فعالی وزن پر بھی امر آتا ہے، اور یہ ثلاثی سے قیاسی ہے، یعنی آپ بھی اس وزن پر بنا سکتے ہیں بھائی. اب چونکہ ذکر آ گیا فعالی وزن کا، کس کا ذکر آیا؟ فعالی وزن پر کچھ اور صیغے بھی آتے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں. یہ فعالی تو اس میں فعل تھا، ضرابی یہ کیا تھا؟ اس میں فعل. تو کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو آتی تو فعالی وزن پر ہی ہیں، لیکن وہ اس میں فعل نہیں، تو اب ان کا بھی بیان کرنے لگے کیونکہ فعالی کا ذکر آ گیا ہے، تو مناسب ہے ان سب چیزوں کو بھی یہیں پر ذکر کر دیا جائے. تو کہتے ہیں ویلحق بھی، اور اسی کے ساتھ ملایا جائے گا فعالی مصدرن، فعالی کو اس حال میں کہ وہ مصدر ہو معرفتن، اور کون سا کیسا مصدر ہو؟ معرفہ ہو. کا فجاری بمانے الفجور، جیسے فجاری بمانے الفجور بھائی، اسی فجاری، دیکھو فعالی وزن پر مصدر معرفہ بھی آتا ہے، جیسے فجاری بمانے الفجور، فجاری کس معنی میں ہے؟ مصدر کے معنی میں ہے، اور مصدر بھی نکرہ نہیں معرفہ ہے. دیکھو یہ فجاری فجور کے معنی میں نہیں ہے، الفجور کے معنی میں ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ یوں کہو یہ فجاری الفجور کا نام ہے، کس کا نام ہے؟
حضور کا نام
ہے. ہاں نام ہے، یعنی وہ جو مصدر معرفہ ہوتا ہے اسی کا نام کیا ہے؟ فجار. یعنی یہ اس کی جگہ استعمال ہوتا ہے، دونوں کا معنی ایک ہے. تو آپ چاہیں الفجور استعمال کر لیں، آپ چاہے فجاری استعمال کر لیں. تو کہتے ہیں وہ یلحق بہ سکھا ملایا جاتا ہے فعالی مصدر معرفتن، فعالی اس حال میں کہ وہ مصدر معرفہ ہوتا ہے، کا فجاری بمعنی الفجور، او صفتن للمؤنث، یا فعالی اس حال میں کہ وہ مؤنث کی صفت ہوتا ہے، نحو یا فساقی بمعنی فاسقتن، بمعنی فاسقتن، ویا لکائی بمعنی لاکعتن. مثلا ایک عورت ہے، کوئی اس کو ندا دیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اے فاسقہ، اور اے فاسقہ یہ اس کا نام تو نہیں ہے نا، یہ تو اس سے صفت ذکر کر رہا ہے، بری صفت ذکر کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟
بری
صفت ذکر کر رہا ہے. تو اسی صفت سے فعالی وزن پر بھی آتی ہے، یعنی کیا فاسقہ کے بجائے کیا کہہ دے؟ فساقی. تو یوں کہیں گے یا فساقی. اب یا فساقی کیا ہے؟ علم ہے، نام ہے یا صفت ہے؟ اور مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے؟ مؤنث. تو معلوم ہوا یہ فعال مؤنث کے لیے بطور صفت کے بھی استعمال ہوتا ہے. یہی بات کر رہے ہیں وصفتا للمؤنث، اور وہ فعال اس کا عطف پیچھے آیا تھا نا مصدرا معرفتا، مل گیا آدھی سطر پیچھے مصدرا معرفتا، ویلحق به فعال مصدر معرفتا، مل گئی عبارت، اور ملایا جائے گا اسی کے ساتھ فعالی کو بھی اس حال میں کہ وہ مصدر معرفہ ہو. اور اب یہ مصدر معرفت کو اٹھائیں، مصدر معرفتا کو اٹھائیں اور اس کی جگہ صفتا للمؤنث رکھیں، اس کا عطف اسی پر ہے. ویلحق به فعال صفتا للمؤنث، اور اسی کے ساتھ ملایا جائے گا فعالی اس حال میں کہ وہ مؤنث کی صفت ہو، نحو یا فساقی بمعنی فاسقتن، و یا لکائی بمعنی لاکعتن. تو یا لکائی کس معنی میں ہے؟ لاکعہ کے معنی میں، اور لاکعہ کہتے ہیں کمینی، بھائی کمینی. پیچھے کیا تھا؟ مثلا کوئی کسی عورت کو آواز دیتا ہے یا فاسقہ، تو یا فاسقہ کے بجائے کیا کہہ سکتا ہے؟ یا فساقی. اسی طرح یا لاکعہ، تو اس کی جگہ کیا کہہ سکتا ہے؟ یا لکائی. یا لاکعتو کی جگہ یا لکائی، تو معنی دونوں کا ایک ہی ہے. تو دیکھو یہ کیا ہے؟ مؤنث کے لیے صفت کے طور پر آیا یہ فعالی. او علما للاعیان المؤنثۃ، اس کا عطف بھی اسی پر ہے. اور ویلحق به فعالی علما للاعیان المؤنثۃ، اور اسی کے ساتھ ملایا جائے گا فعالی اس حال میں کہ وہ نام ہو مؤنث ذات کا، اعیان ذاتیں بھائی، وہ نام ہو مؤنث ذاتوں کا، قطامی جیسے قطامی یہ عورت کا نام ہے، وغلابی یہ بھی عورت کا نام بھائی، وحزاری یہ بھی ستارے کا نام ہے. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بھائی بات چل رہی تھی اسم فعل کی، اور اسم فعل میں فعالی وزن پر کا ذکر آ گیا فعالی. تو اب اسی فعالی سے متعلق آپ کو دو تین مزید باتیں انہوں نے بتا دیں کہ یہی فعالی مصدر معرفہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہی فعالی مؤنث کے لیے صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہی فعالی مؤنث ذاتوں کے لیے بطور نام کے بھی استعمال ہوتا ہے. پہلے تو تھا نا مؤنث کے لیے صفت کے طور پر، اب آگے آیا مؤنث کے لیے بطور نام کے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قطامی اور غلابی اور ہزاری بھائی. تو قطامی اور غلابی یہ عورتوں کے نام ہیں، اور ہزاری یہ ستارے کا نام ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کوئی کسی عورت کو مثلا آواز دیتا ہے یا فاسقتو، اس کے بجائے کیا کہہ سکتا ہے؟ یا فساقی. معنی دونوں کا ایک ہی ہے، فاسقہ یعنی بری صفت ذکر کر رہا ہے، اس کے برے نام سے اس کو پکار رہا ہے. اور اسی طرح یا لاکعتو کے بجائے کیا کہہ سکتا ہے؟ یا لکائی، اور لاکعہ کا کیا معنی ہے؟ کمینی بھائی. وہ آگے دیکھیے بھائی، وہادہ الثلاثۃ لیست من اسماء الافعال، وہی بات کر رہے ہیں بھائی. ہزاری بھائی فعالی وزن کے بارے میں چار چیزیں ذکر کر دیں، توجہ ہے؟ سب سے پہلے کہا فعالی اس میں فیل ہوتا ہے، ثلاثی سے قیاسی آتا ہے، توجہ ہے. اس کے بعد کہا فعالی مصدر معرفہ کے معنی میں بھی آتا ہے، پھر اس کے بعد کہا فعالی مؤنث کے لیے صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کہا فعالی مؤنث ذاتوں کے لیے بطور نام کے بھی استعمال ہوتا ہے، نام کے بھی استعمال ہوتا ہے. اور کہا وہذہ الثلاثۃ لیست من اسماء الافعال، یہ تین اسماء افعال میں سے نہیں ہیں. وانما ذکرت ہاہنا للمناسبتی، اور ان کو یہاں صرف مناسبت کی وجہ سے ذکر کیا گیا. کون تین؟ یہ فعالی مصدر معرفہ، یہ فعالی صفت للمؤنث، اور یہ فعالی علم للاعیان المؤنث. یہ تین فعالی جو ہیں یہ اسماء افعال نہیں. بحث تو ہماری کس کی چل رہی ہے؟ اسماء افعال کی. تو یہ اسماء افعال میں سے نہیں. پھر سوال پیدا ہوا ان کو یہاں کیوں ذکر کیا گیا؟ کہتے ہیں وانما ذکرت ہاہنا للمناسبتی، ان کو یہاں صرف مناسبت کی وجہ سے ذکر کیا گیا، کیونکہ یہ بھی فعالی اور وہ جو اس میں فیل آیا تھا وہ بھی کیا تھا؟ فعالی. تو دونوں کا وزن ایک جیسا، صورت ایک جیسی، تو لہذا جب ایک کا ذکر آ گیا تو مناسب یہ تھا کہ باقیوں کو بھی اس کے ساتھ ذکر کر دیا جائے، تاکہ طالب علم کو پتہ لگ جائے کہ یہ فعالی صرف اس میں فیل ہی نہیں آتا، بلکہ یہ مصدر معرفہ بھی ہوتا ہے، کبھی مؤنث کے لیے صفت بھی آتی ہے، اور کبھی مؤنث ذاتوں کے لیے بطور نام کے بھی آتا ہے. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ فصل الاصوات كل لفظ حكي به صوت كغاقل صوت الغراب او صوت به البهائم كنخل اناخة البعير. پانچواں مبنی آ گیا بھائی، اور پانچواں مبنی وہ اصوات ہیں، آوازیں بھائی، آوازیں بھائی. آپ اردو میں بھی کرتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. آپ بعض اوقات حیوانات کی آوازیں نقل کرتے ہیں، مثلا آپ کیا کہتے ہیں، بلی کیا کرتی ہے؟ میاؤں میاؤں کرتی ہے. دیکھا، اب یہ میاؤں کیا ہے؟ بلی کی آواز آپ نقل کر رہے ہیں بھائی. کوا کیا کرتا ہے؟ کوا کائیں کائیں کرتا ہے. اب یہ کائیں کائیں کیا ہے؟ کوے کی آپ آواز نقل کر رہے ہیں بھائی. اور اسی طرح بکری، بکری جو ہے وہ میں کرتی ہے، تو یہ میں کیا ہے؟ میں بکری کی آواز. تو یہ جو آوازیں ہیں، یہ جو کسی حیوانات کی آوازوں کو ہم نقل کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ مبنی ہوتے ہیں، عربی زبان میں کیا ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں فصل الاصوات، آوازیں جو ہیں، کل لفظ، ہر وہ لفظ ہے، حکی بہ صوت، جس کے ذریعے نقل کیا جائے کسی آواز کو، ہر وہ لفظ ہے جس کے ذریعے کسی آواز کو نقل کیا جائے. بھائی یہ تو صرف حیوان نہیں، کسی بھی چیز کی آواز کو نقل کیا جائے، وہ کیا ہے؟ اصوات ہیں، اور وہ مبنی ہیں بھائی. کا غاقی لصوت الغرابی، جیسے غاقی لصوت الغرابی، کوے کی آواز کے لیے، غراب کوے کو کہتے ہیں بھائی. آپ اردو میں تو کہتے ہیں کوا کائیں کائیں کرتا ہے، لیکن عرب، ہر زبان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کوا غاقی غاقی کرتا ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ غاقی عربی میں کیا ہے؟ کوے کی آواز نقل کی جا رہی ہے، اس کی حکایت کی جا رہی ہے. یہ معنی ہے کہ غاقی لصوت الغرابی، جیسے کہ غاقی ہے کوے کی آواز کے لیے، او صوت به البهائم، یا آواز دی جائے اس کے ذریعے مویشیوں کو، چوپایوں کو. او صوت به البهائم، یا اصوات وہ ہیں جن کے ذریعے مویشیوں کو آواز دی جائے. بھائی آپ جانتے ہیں مویشیوں کو جب پانی کے لیے لے کر آتے ہیں گھر میں، تو خاص آواز نکالتے ہیں تاکہ جانور سمجھ جائے کہ اب کیا کرنا ہے، پانی پینا ہے. مویشی کو بٹھانا ہو، بٹھانے کے لیے خاص آواز نکالتے ہیں. اسی طرح مویشی جب ہل، کسان کھیت میں ہل چلا رہا ہوتا ہے، تو وہ بیلوں کو چلانے کے لیے خاص آواز نکالتا رہتا ہے. تو دیکھا، اب یہ جو آوازیں نکالی جا رہی ہیں، یہ جو مویشی کے سامنے پانی رکھا اور آواز نکالی تاکہ یہ پانی پیے، یا آواز نکالی کہ مویشی بیٹھ جائے، یا بیل کھیت میں چل رہے ہیں آواز نکالی تاکہ یہ چلتے رہیں، کیا یہ جو آوازیں ہیں ان میں ان جانوروں کی آواز کی نقل کی جا رہی ہے؟ نہیں نہیں، ان کی آواز نہیں نقل کی جا رہی، بلکہ یہ ان آوازوں کے ذریعے اس مویشی کو آواز دی جا رہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وہ جو دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ پہلے بھی آوازیں تھیں، یہ بھی آوازیں، لیکن وہ کیا تھیں آوازیں؟ وہ کسی کی نقل کی جاتی تھی، اور اس میں کسی حیوان کو آواز دی جاتی ہے کہ یہ یوں کرو. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہے اوصویت بہ البہائم، آواز دی جائے اس کے ساتھ چوپایوں کو. کنخل اناخت البعیر، اناخہ کا معنی بٹھانا، بعیر کہتے ہیں اونٹ کو. بھائی جیسے اونٹ کو کے بٹھاتے وقت آواز، عرب آواز دیتے ہیں نخی نخی، اونٹ کو بٹھانا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ نخی نخی، اور اونٹ بھی فوراً آواز سمجھ جاتا ہے اور فوراً بیٹھ جاتا ہے. بھائی تو دیکھا، تو یہ آوازیں گویا دو قسم کی ہوئیں، کچھ وہ آوازیں جن کے ذریعے دوسری چیزوں کی آواز کو نقل کیا جاتا ہے، اور کچھ وہ آوازیں جن کے ذریعے مویشیوں اور جانوروں کو آواز دی جائے. تو یہ سب اصوات میں داخل ہیں اور یہ سب مبنی ہیں. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا؟ فصل المرکبات کل اسم رکب من کلمتین لیست بینہما نسبۃ. مبنیات میں سے چھٹی قسم مرکبات آ گئے. بھائی مرکبات تو کچھ مرکبات ہیں وہ مبنی ہیں، ان کو اب ذکر کریں گے. تو مرکبات، مرکبات رکب یرکب ترکیب کا معنی ہے جوڑنا. تو مرکب وہ کلمات، وہ کلمہ جس کو دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہو، جوڑا گیا ہو. تو کہتے ہیں المرکبات کل اسم رکب من کلمتین، ہر ایسا اسم ہے رکب من کلماتی جس کو ترکیب دیا گیا ہو دو کلموں سے، یعنی اس میں کتنے کلمے جوڑے گئے ہوں؟ دو کلمے جوڑ کر ایک اسم بنا لیا گیا. بھائی معنی سمجھ میں آیا؟ بھائی کل اسم، ہر ایسا اسم ہے رکب من کلمتین جس کو کس سے ترکیب دیا گیا ہو؟ دو کلموں سے، دو کو جوڑ کر ایک اسم بنا لیا گیا. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ جو ایک اسم دونوں کے جوڑنے سے بنا اس کو مرکب کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ہاں تو کہتے ہیں المرکبات کل اسم، ہر ایسا اسم ہے رکب من کلمات جس کو ترکیب دیا گیا ہو دو کلمات سے. لیست بینہما نسبت، دو ایسے کلمات کہ ان کے درمیان نسبت نہ ہو. بھائی نسبت نہ ہو اس لیے کیونکہ نسبت آئے گی تو جملہ بن جائے گا. بھائی کیا بن جائے گا؟ جملہ بن جائے گا. یا اسی طرح اضافت والی نسبت بھی نہ ہو. تو دو ایسے کلمے جن کے درمیان نسبت، وہی اسناد کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ مبتدا اور خبر میں کیا آتا ہے؟ اسناد. ایک مسند الیہ ہے، دوسرا مسند بھی ہے، تو ان میں اسناد نہ ہو ورنہ تو جملہ بن جائے گا. تو کہتے ہیں لیست بینہما نسبت، کہ ان میں نسبت نہ ہو. فإن تضمن الثانی حرفا یجب بناؤہما علی الفتح. بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی چند صفحے قبل گزرا، احد عشرہ اصل میں کیا تھا؟ احد و عشرن، احد الگ تھا، عشرن الگ تھا، درمیان میں واو تھا حرف، پھر وہ واو عشرن میں چھپ گیا اور وہ بن گیا مبنی عشرہ. اور احدہ بھی مبنی بن گیا کیونکہ وہ بیچ میں آ گیا، اور اعراب تو آخر میں آیا کرتا ہے، بیچ میں دیکھو زید، زید کی یا بیچ میں ہے، اس پہ اعراب آتا ہے آخر میں دال پر آتا ہے، آخر میں دال پر اعراب آتا ہے. تو احدہ، احدوں و عشرن جب دونوں کو ملا کر جوڑ دیا تو بن، تو احد کا دال بیچ میں آ گیا، اب وہ مبنی ہو گیا کیونکہ اس پہ اعراب نہیں آ سکتا، تو اس پر اعراب نہیں آ سکتا، وہ بیچ میں آ گیا مبنی بن گیا. جبکہ آخری حصہ عشر، اس پہ آخر میں اعراب نے آنا تھا لیکن وہ بھی مبنی بن گیا کیونکہ اس میں واو چھپ گیا، اور واو کیا ہے؟ حرف ہے، مبنی الاصل ہے. جب مبنی الاصل اس کے اندر چھپ گیا تو اس نے اس کو لفظ کو بھی کیا بنا دیا؟ مبنی بنا دیا. تو عشر کیوں، تو عشرہ کیوں مبنی؟ واو چھپا ہے. اور احدہ کیوں مبنی؟ کیونکہ وہ بیچ میں آ گیا، بیچ میں اعراب نہیں آتا. بھائی یہی بیان کر رہے ہیں، فَإِن تَضَمَّنَ الثَّانِي حَرْفًا يَجِبُ بِنَاؤُهُمَا عَلَى الْفَتْحِ. اگر دوسرا اسم جو ہے، دو اسموں کو جوڑا نا، توجہ ہے، دو اسموں کو جوڑ کر کیا بنا دیا ہے؟ ایک. تو ان میں سے اگر دوسرا اسم وہ متضمن ہو حرف کو، فَإِن تَزَمَّنَ الثَّانِي حَرْفًا، اگر دوسرا اسم جو ہے متضمن ہو حرف کو، یعنی اس پر مشتمل ہو، اس کے بیچ میں آیا ہو حرف، يَجِبُ بِنَاؤُهُمَا عَلَى الْفَتْحِ، تو واجب ہے ان دونوں کو مبنی بنانا فتح پر. دونوں کیا ہوں گے؟ مبنی علی الفتح. دیکھو احد عشرہ، کوئی آپ سے اعراب پوچھے احد کا اعراب، آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ تو بیچ میں ہے، اعراب بیچ میں نہیں آتا آخر میں آتا ہے، یہ تو دال کیا ہے؟ مبنی، اور مبنی علی الفتح ہے کیونکہ کیا آ رہا ہے؟ اوپر زبر ہے. میں نے بتایا تھا مبنی کے حرکات کو کیا کہتے ہیں؟ ضم، فتح، کسر. اور معرب کی حرکات کو کیا، اعراب کو کیا کہتے ہیں؟ رفع، نصب، جر. اور ایک نام جو دونوں کے لیے مشترکہ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہی مبنی، مبنی کے لیے جو کیا نام تھا، ضم، فتح، کسر، اسی کے ساتھ گولتا ملا دو، ضمت، فتح، کسرت، یہ جب تا ساتھ ملی ہو تو یہ معرب کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور مبنی دونوں کے لیے، تا ساتھ نہ ہو تو صرف کس کے لیے؟ مبنی کے لیے. اور رفع، نصب، جر کس کے لیے؟ معرب کے لیے. بھائی تو اسی لیے کہا یجب بناؤہما علی الفتح، تو دونوں کی واجب ہے کہ دونوں مبنی علی الفتح ہوں گے. کا احد عشرہ الی تسعۃ عشرہ، احد عشرہ گیارہ سے لے کر الی تسعۃ عشرہ انیس تک، ان سب میں اسی طرح ہے، دونوں جز مبنی علی الفتح ہے. توجہ ہے بھائی، احد احد عشرہ اصل میں کیا تھا؟ عشرون، پھر یہ دوسرے لفظ میں کیا چھپا دیا؟ واو چھپا دیا. اور رابطہ انہوں نے بتا دیا کہ اگر دوسرے لفظ میں، دوسرے اسم میں کوئی حرف چھپ جائے تو دونوں کو مبنی علی الفتح پڑھنا. واو تو کس میں چھپا؟ عشرہ میں. لیکن اب احد اور عشرہ دونوں کو کیا پڑھنا؟ مبنی علی الفتح، یعنی دونوں کے آخر میں زبر پڑھنا. احد عشرہ، سمجھ میں؟ ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں تو یہ واجب ہے بناؤہما علی الفتح کہ دونوں کی بنا فتح پر ہو. کا احد عشرہ الی تسعۃ عشرہ، گیارہ سے لے کر انیس تک، الا اثنی عشرہ سوائے اثنی عشرہ، بارہ کے، الا اثنی عشرہ سوائے اثنی عشرہ کے، فإنہا معربۃن، بس کیونکہ فإنہا معربۃن، کیونکہ وہ معرب ہے. بھائی اثنی عشرہ اس کا آخری جز عشرہ، وہ تو اسی طرح مبنی علی الفتح ہے کیونکہ اس میں واو چھپ گیا، لیکن یہ جو اثنا ہے، اثنا پہلا جز، باقیوں میں تو پہلا جز میں مبنی علی الفتح تھا. توجہ ہے، دو اسموں کو آپ نے جوڑ کر ایک بنایا اور دونوں جز کیا ہو گئے؟ مبنی علی الفتح. گیارہ سے لے کر انیس تک سب میں اسی طرح دونوں جز مبنی علی الفتح ہیں، لیکن اس نے عشرہ کہ اس میں پہلا جز معرب ہے، پہلا جز معرب ہے، یہ مبنی نہیں، پہلا جز مبنی نہیں، دوسرا جز یہاں بھی مبنی ہے عشرہ، لیکن اسنا کیا ہے؟ معرب ہے. اور معرب میں کیا ہوتا ہے؟ اسنا حالت رفی میں کہتے ہیں اسنانی، حالت نسبی جری میں کہتے ہیں اسنینی، وہ الف کس سے بدلتا ہے؟ یا سے. تو یہاں بھی اسی طرح حالت رفعی ہوگی تو کہیں گے اثنا عشرہ، نون گر گیا، نون گر گیا، نون کیا ہے؟ گر گیا، تو کیا کہیں گے؟ اثنا عشرہ. اور حالت نسبی جری میں کہیں گے اثنی عشرہ، کیا کہیں گے؟ نون گر گیا. کیوں نون گر گیا؟ کیونکہ نون، نون تنوین کی طرح تھا، کس کی طرح تھا؟ تنوین کے درجے میں تھا، نون اعرابی ہے نا، تو نون گر گیا کیونکہ نون اسم کے پورا ہونے کی علامت تھی. اسنانی یا جو کہ رجل، غلامانی، غلامانی کیا مانا؟ دو غلام. اسی کی جب میں اضافت کروں کیسے کہوں گا؟ غلاما زیدین. اب نون گر گیا، کیوں گرا؟ کیونکہ نون جب آ جاتا تھا تو پتا چل جاتا تھا کہ یہ اسم پورا ہو گیا ہے، اور اب جب آپ نے مضاف الیہ جوڑا تو اب صرف مضاف پر تو بات پوری نہیں، بلکہ آگے کون چاہیے؟ مضاف الیہ بھی. تو اگر نون کو باقی رکھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آگے مضاف الیہ نہیں آ رہا، اور آگے تو مضاف الیہ آ رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ نون کس چیز کی علامت ہے؟ کہ یہ اسم پورا ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا، آگے کوئی اور لفظ آئے گا، یہ والا لفظ کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. لیکن جب آپ مضاف الیہ کو ساتھ جوڑتے ہیں تو صرف مضاف پر بات پوری ہوتی ہے یا مضاف الیہ بھی ساتھ ضروری ہوتا ہے؟ مضاف الیہ بھی. تو اب نون نہیں لائیں گے، کیونکہ نون اگر اب بھی رکھتے ہیں تو اس کا نون تو آتے ہی ہم سمجھیں گے بات پوری ہو گئی، حالانکہ بات تو ابھی پوری نہیں ہوئی، آگے تو ابھی کون آنے والا ہے مضاف، لہذا نون کو ختم کر دیتے ہیں. سورت سمجھ میں آ گئے. یہ اسی طرح جیسے تنوین ہے، جا انی غلامن، دیکھو غلامن پر جیسی تنوین ہے یہ آپ سمجھ گئے بات، یہ لفظ پورا ہو گیا، آگے کوئی اور لفظ اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں. لیکن جب آپ اضافت کرتے ہیں تنوین گرا دیتے ہیں، جا انی غلام زیدین، اب دیکھو وہ تنوین کی ختم ہو گئی، گرا دی. کیوں گرائی؟ کیونکہ تنوین اسم کے پورا ہونے کی علامت تھی کہ اسم پورا ہو گیا، آگے اس کے ساتھ کوئی اور لفظ جڑا ہوا نہیں. لیکن اب تو آپ نے جوڑ دیا، تو جب بھی لفظ ساتھ کوئی اور لفظ جوڑتے ہیں تو اس تنوین کو بھی گرا دیتے ہیں اور نون تسنیہ کو بھی گرا دیتے ہیں. یہاں پر بھی اسنانی و عشرن تھا، اسنانی و عشرن، پھر جب دونوں کو آپ نے ملایا وہ تو عشرہ میں چھپ گیا، اور نون کو ختم کر دیا، کیونکہ اگر نون بیچ میں رہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے دونوں اسم الگ الگ ہیں، حالانکہ آپ نے دونوں کو کیا کر دیا؟ ایک کر دیا. معلوم ہوا جب ابھی بھی بات اگلا لفظ بھی آنے والا ہے تو نون کو ختم کر دیا، تو کیا بن گیا؟ اسنا عشرہ، اسنا عشرہ. تو دیکھو اس میں نون گر گیا، اسنانی میں جب نون گر گیا تو اس کی مشابہت آ گئی تسنیہ کے ساتھ. یہ اسنانی تسنیہ نہیں ہے، یہ لفظ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، کیونکہ تسنیہ اس کو کہتے ہیں، ادھر دیکھیے، تسنیہ اس کو کہتے ہیں جس کے جو اسم ہو اور اس کے آخر میں الف نون بڑھائیں تو تسنیہ بن جائے. جیسے رجلن ایک لفظ ہے، اس کے آخر میں کیا بڑھایا؟ الف نون، تو یہ تسنیہ بن گیا. جبکہ اسنانی میں ایسا نہیں ہے، اسنانی سے الف نون کے بغیر بھی کبھی استعمال ہوتا ہے، اس نون استعمال ہوتا ہے، استعمال ہو اس کے ساتھ تو الف نون ہمیشہ استعمال ہوتا ہے. تو معلوم ہو یہ تسنیہ نہیں ہے. تسنیہ تو کسے کہتے ہیں؟ جس میں پہلے الف نون نہ ہو اور پھر کیا لے آؤ؟ الف نون لے آؤ، تو اس کو کہتے ہیں تسنیہ. اور اس میں تو شروع سے کیا ہے؟ الف نون موجود ہے، لہذا تسنیہ نہیں. ہاں اس کا معنی بھی دو ہے، لیکن یہ بہرحال وہ اصطلاحی تسنیہ جس کو ہم کہتے ہیں نحو کے اندر، جس کے آخر میں الف نون جوڑتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے بھائی. تو لہذا جب اسنانی کے آخر سے نون گر گیا، اسنا عشرہ بن گیا، تو اس کی مشابہت کس کے ساتھ آ گئی؟ تسنیہ کے ساتھ. یہ تسنیہ تو نہیں، لیکن مشابہت کس سے آ گئی؟ تسنیہ. اور تسنیہ تو آپ جانتے ہیں معرب ہوتا ہے، اس کا اعراب بھی آپ نے پڑھا تھا، جانی رجلانی، حالت رفیع میں الف کے ساتھ، نصب جری میں یا کے ساتھ، رجلینی. تو جب اسنانی کی مشابہت جب تسنیہ کے ساتھ آئی تو اس کو معرب ہی رکھا، لہذا حالت رفیع میں کیا کہیں گے؟ اسنا عشرہ. اور حالت نصبی جری میں کیا کہیں گے؟ اسنا عشرہ. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فَإِن تَضَمَّنَ الثَّانِي حَرْفًا، اگر دوسرا اسم متضمن ہو کسی حرف کو، یجب بناؤہما علی الفتح، تو واجب ہے کہ دونوں کو مبنی کر دیں فتح پر، کا احد عشرہ الی تسعۃ عشرہ، جیسے گیارہ سے لے کر انیس تک، الا اثنی عشرہ، سوائے اثنی عشرہ کے، فإنہا معربۃ، یہ کیا ہے؟ معرب، یعنی اس کا پہلا جز کیا ہے؟ معرب. کل مثنی، جیسے تثنیہ ہوتا ہے، جیسے تثنیہ معرب ہوتا ہے، اسی طرح اثنی عشرہ بھی کیا ہے؟ معرب، اس کا پہلا جز معرب ہے. وإن لم يتضمن ذلک ففیہا لغات. بھئی ایک صورت یہ بتائی، ادھر دیکھیے، بات چل رہی ہے مرکبات کی، جہاں دو اسموں کو جوڑ کر ایک اسم بنایا جاتا ہے. اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو پہلے بیچ میں کوئی حرف تھا اور وہ پھر دوسرے میں چھپ گیا، یا پہلے شروع سے بیچ میں کوئی حرف ہی نہیں تھا، ویسے دو کو جوڑ کر ایک بنا لیا تو اب اس کو بیان کرنے لگے. اگر درمیان میں حرف ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس حرف کو دوسرے میں اگر وہ چھپا دیتے ہیں، اور دونوں جز کیا ہوتے ہیں؟ مبنی علی الفتح. لیکن اگر درمیان میں حرف نہیں تھا، جب درمیان میں حرف نہیں تھا تو دوسرے میں حرف چھپا بھی نہیں، تو یوں کہو مرکبات کی دو صورتیں ہو گئیں. دوسرا اسم جو ہوگا وہ کسی حرف کو متضمن ہوگا یا کسی حرف کو متضمن نہیں ہوگا. اگر دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن ہو تو دونوں جز کیا ہوں گے؟ مبنی علی الفتح. اور اگر دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہ ہو تو کہتے ہیں اس میں کئی لغتیں ہیں. کئی لغتیں ہیں بھائی, کئی طرح سے اس کو عربی میں پڑھا جاتا ہے. یہی بات بیان کریں, وَإِن لَمْ يَتَضَمَّنْ ذَلِكَ, اور اگر دوسرا وہ اس حرف کو متضمن نہ ہو, یعنی دوسرے اسم میں کوئی حرف چھپا ہوا نہ ہو, فَفِيهَا لُغَاتٌ, تو پھر اس مرکب میں کئی لغتیں ہیں, اس کو کئی طرح سے عربی میں پڑھا جاتا ہے. اَفْصَحُهَا بِنَاءُ الْأَوَّلِ عَلَى الْفَتْحِ وَإِعْرَابُ الثَّانِي غَيْرُ مُنْصَرِفٍ, تو ان میں سب سے فصیح یعنی سب سے اعلی لغت جو ہے وہ یہ ہے کہ بنا الاولی پہلے کو کیا کر دو؟ مبنی بنا دو. علی الفتح کس پر؟ بھائی دیکھیں نا, دو اسموں کو جوڑ کر ایک لفظ بنا دیا, ایک مرکب بنا دیا, اور دوسرے اسم میں کوئی حرف بھی چھپا ہوا نہیں, تو اس میں کئی طرح عرب اس کو پڑھتے ہیں, لیکن سب سے فصیح اور سب سے عمدہ لغت اور انداز کون سا ہے اس کے پڑھنے کا؟ پہلے کو مبنی علی الفتح کر دو, وہ اعراب الثانی, اور دوسرے کو معرب پڑھو, غیر منصرف, وہ کیا ہو؟ غیر منصرف ہو بھائی, غیر منصرف. بعل بکا, جیسے بعل بکا, دیکھو بعل الگ لفظ تھا, بکن الگ لفظ تھا, بعلن الگ تھا, بکن الگ تھا, دونوں کو جوڑ کر اکٹھا کر دیا, اور تب درمیان میں کوئی واو چھپا نہیں چھپا, تو پھر اس کو کئی طرح عرب پڑھتے ہیں, لیکن سب سے عمدہ لغت کیا ہے کہ پہلے کو مبنی علی الفتح پڑھو. پہلا کون ہے؟ بال, تو اس کو پڑھو بالا, لام پر زبر پڑھو مبنی علی الفتح, اور دوسرے جز کو غیر منصرف پڑھو. دوسرا جز کیا ہے؟ بکا, اس کو غیر منصرف پڑھیں گے. غیر منصرف کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ حالت رفعی میں ضمہ بغیر تنوین کے, جاءنی عمرو, اور حالت نسبی جری میں زبر آئے گا, رأیت عمرا, مررت بعمرا, یعنی تنوین نہیں آئے گی. اس میں بھی اسی طرح ہے, دیکھیے, نحو جاءنی بعل بکو, اور رأیت بعل بکا, بعل نے تو اسی طرح رہنا ہے, بکا میں تبدیلی ہو رہی ہے کیونکہ وہ معرب ہے اور غیر منصرف ہے. تو جاءنی بعل بکو, دوبارہ توجہ سے سنو بھائی, جاءنی بالا بکو, دوسرا آگے رأیتو بالا بکا, و مررتو بھی بالا بکا, دیکھا یہ رأیتو بالا بکا منصوب ہے, غیر منصرف ہے, اور مررتو بھی بالا بکا مجرور ہے اور غیر منصرف ہے کیونکہ با جارہ داخل ہے بھائی. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی, هذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.